من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اذان گران قدر، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں یہ سب سے پسندیدہ دین ہے، بلکہ یہ ایسا دین ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ اگر اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے تو خدا کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یہی فقط پروردگار کے نزدیک قابل قبول دین ہے. چنانچہ متعدد آیات جو آپ اکثر ممبر سے سماعت فرماتے ہیں اس دین کی خصوصیات کے حوالے سے پڑھی جاتی ہیں، اور دین اسلام کی جو اتنی بڑی خصوصیت ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے رسول کے آنے کے بعد اب دنیا میں جتنے ادیان ہیں وہ سب کے سب باطل ہو گئے، ان میں سے کوئی ایک دین بھی قابل قبول نہ رہا. اچھا، کچھ ادیان تو شروع ہی سے باطل تھے. جس دین پر ہندو چل رہے ہیں وہ شروع سے باطل ہے. ایسا نہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد باطل ہوا ہے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی وہ باطل تھا. جس دین پر بہت مذہب کے ماننے والے چل رہے ہیں وہ شروع سے باطل ہے، اسلام کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ باطل ہے، اس سے پہلے بھی باطل تھا. ہم اگر کچھ ادیان ایسے ہیں کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے باطل نہیں تھے، وہ حق و حقانیت کے دین تھے، اس لیے کہ وہ ادیان وہ دین ایسے تھے کہ جس کو اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا تھا اور رسولوں نے ان ادیان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. یہودیت یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ دین ہے، چنانچہ جس زمانے میں یہودیت نافذ تھی وہ حقیقت کا دین تھا، سچا دین تھا. جس زمانے میں جناب عیسیٰ نے آ کر کتاب انجیل کی تعلیمات دی اور کتاب انجیل کے حوالے سے جو کچھ لوگوں کے سامنے بیان کیا وہ سچا دین تھا، لوگوں کے لیے اسی دین کی پیروی کرنا لازمی تھا. ہاں، باوجود اس کے کہ وہ آسمانی دین ہے، باوجود اس کے کہ وہ کوئی نبی لے کر آیا ہے، بلکہ ایسا نبی لے کر آیا ہے کہ جو اول العزم نبی ہے، باوجود اس کے کہ اس دین کے ساتھ آسمانی کتاب بھی شامل ہے، مگر اس کے بعد بھی جب ہمارے نبی نے آ کر دین کا اعلان کر دیا تو ایسے سچے دین بھی، ایسے دین بھی کے جو انبیاء کے لائے ہوئے تھے، ایسے دین کے جن کے ساتھ کتابیں منسلک تھیں، وہ بھی سارے کے سارے ہتھیار باندھے ہو گئے، وہ بھی سارے کے سارے منسوخ ہو گئے۔ اب ہمارے نبی کے آنے کے بعد ان میں سے کسی دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ واضح قرآن کی آیت ہے جو آپ اکثر سماعت فرماتے ہیں، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو خدا کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اب اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ پرانا آسمانی دین ہے یعنی انسانوں کا بنایا ہوا دین ہے، کوئی بھی دین ہو خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتنا بہترین اور شاندار دین ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اچھا اس میں پھر مزید تفصیل ہے کہ اس ادیان کے ماننے والوں نے اس دین کی پیروی کس انداز سے کی، مگر اس وقت میں آپ کو آپ کی توجہ جس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں، ذرا دوسری بات ہے، اسی دین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عجیب و غریب بات اشارہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں آفات الدین ثلاثہ، دین کی آفتیں تین چیزیں ہیں۔ اچھا آفتیں ہر چیز کی الگ الگ آپ کو محسوس ہوں گی، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ان کے ہر ایک کے لیے الگ الگ آفتیں ہیں۔ اگر فرض کیجیے کہ لوہا ہے تو لوہے کے لیے زنگ لگ جانا وہ اس کی آفت ہے، لکڑی ہے لکڑی کو آگ لگ جانا یہ اس کی آفت ہے، اگر انسان کے پاس صحت و توانائی ہے وہ بیماری میں تبدیل ہو جانا یہ آفت ہے۔ ہر چیز کی الگ الگ اپنی آفتیں ہیں، چنانچہ الگ الگ آفت کے حوالے سے ہمیں ہر چیز کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز ہے، تو پھر اندازہ کیا جا سکے گا اچھا اس کی یہ آفت ہے۔ ہم لکڑی والی آفت کو لوہے پر نافذ نہیں کر سکتے اور لوہے والی آفت کو لکڑی پر نافذ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لکڑی کو کبھی زنگ ہی نہیں لگے گا۔ چنانچہ ہر چیز کو اس انداز سے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ وہ چیز دیکھیں پہلے کیا چیز ہے، پھر اس کی آفت کیا ہے۔ اچھا دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں ان کی آفت کو ہم آسانی سے سمجھ بھی لیتے ہیں، یہ کھانے پینے رہنے سہنے جو نعمتیں دوسری ہیں ان کی جتنی آفتیں ہیں وہ انسان آسانی سے سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کا تدارک بھی کسی نہ کسی طرح کرتا ہے۔ اگر اپنا لوہا ہے سیٹ کا نہیں ہے تو اسے بچانے کی کوشش کرے گا، ہاں سیٹ کا ہوتا ہے تو بچانے کی لوگ کوشش نہیں کرتے بھائی میرا کون سا مال ہے، اپنی لکڑی ہے تو اس کا زیادہ خیال رکھے گا، اپنا پیسہ ہے تو اس کی زیادہ توجہ کرے گا نگرانی کرے گا۔ چنانچہ پہلے سے معلوم ہے کہ کس چیز کی کیا آفت ہے، زیادہ اسی اعتبار سے وہ چلے گا۔ مگر دین ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی آفات کیا ہو سکتی ہے، یعنی اگر ہم خود ریسرچ کرنے کے لیے بیٹھیں، لوہے کے بارے میں ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، لکڑی کے بارے میں ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سمجھ لیں گے آسانی سے اس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ مگر دین ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم ریسرچ کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں کہ اچھا بھائی دین کی آفات کیا ہو سکتی ہیں، تب بھی ہم صحیح منزل پہ پہنچے ہیں علاج بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جب تک کہ رسول اور اولاد رسول ہمیں نہ بتائیں ہم صحیح راستے کو حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ اسی لیے کہا گیا کہ صراط مستقیم یہ رسول اور اولاد رسول ہی کا راستہ ہے، باقی اگر اس راستے سے کوئی ہٹ جاتا ہے تو چاہے وہ کتنی ہی عبادتیں کریں مگر صراط مستقیم حاصل نہیں کر سکے گا۔ دین کی آفات کے حوالے سے ہماری ریسرچ ناکام ہو جائے گی اگر ہم خود ریسرچ کرنے کے لیے بیٹھیں، چنانچہ ایسے موقع پر ہمیں کسی معصوم کی ضرورت پڑتی ہے، اور سب سے افضل معصوم نے دین کی آفات کا تذکرہ کیا، کہا کہ دین کی تین آفات تھی، آفات تو تین سلا تھا۔ عجیب بات ہے، مشتحد الفاجر امام جاہل مشتحد جاہل، تین افراد کا تذکرہ کیا کہ تین افراد دین کے لیے آفت ہیں۔ اچھا اللہ کے رسول یہ تین افراد کیا کافر ہیں؟ نہیں کافر تو نہیں ہے۔ یہ تین افراد کیا مشرک ہیں؟ نہیں مشرک بھی نہیں ہے۔ کیا یہ تین افراد منافق ہیں؟ نہیں منافق بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر
یہ اپرادھ ہوتے تو رسول ضرور ان کا تذکرہ کر دیتے کہ یہ تین اپرادھ ایک اور دین کے لیے بڑی آفت ہے، منافق دین کے لیے بہت بڑی آفت ہے، یہ مشرک دین کے لیے بہت بڑی آفت ہے، نہیں، یہ تینوں مسلمان ہیں، تینوں مسلمان ہونے کے باوجود دین کے لیے بہت بڑی آفت ہیں یہ تین اپرادھ۔ کون سا؟ سب سے پہلا کہا کہ فاجر عالم، عالم ہے، اس کے پاس علم پورا ہے، جانتا دین کو مکمل طور پر ہے، مگر اس کے باوجود یہ فاجر ہے، عمل نہیں کرتا، دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو غلط فہمی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہ خود دین کی باتوں کو جان نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ سچے عالم کو غلط سمجھ بیٹھے، اور بعض اوقات معاملہ بالکل الٹا ہوتا ہے، وہ بالکل پکے پاسے کو فاجر عالم کو بہت مستقی اور پرہیزگار سمجھ بیٹھے ہیں، ساری خرابی یہاں پر آتی ہے۔ ایک بالکل صحیح عالم ہوتا ہے مگر اس کا طور طریقہ دین کے اعتبار سے نہیں پرکھا گیا تو اس کو برا سمجھنے لگتے ہیں، بہت برا سمجھا جاتا ہے اس کو، یہاں تک کہ ان کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، یعنی کہ فرض کیجیے کہ ایک بہت بہترین شاندار قسم کا عالم دین ہے، فرض کیجیے کہ کسی شادی میں اس کی تقریب، شادی میں اس کے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور شادی میں اس کے سامنے پیپسی کولا لا کے رکھی گئی ہے، اور پیپسی کولا وہ پی رہا ہے، تو بھائی شادی کی تقریب میں کھانا بھی ہوتا ہے، بوتلیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ پیپسی کولا پی رہا، دیکھے دیکھیں ان کو، دیکھا کیسے پیپسی کولا پی رہے ہیں، بھائی تم نے دین سمجھایا تھا، تم نے دین سمجھ لیا اچھی طرح سے؟ نہیں، بلا وجہ اچھے اور سچے علماء پر اس طرح سے اتہام لگایا، اور ایسے اپرادھ جو حقیقت دین کے لیے وبال و مصیبت ہوتے ہیں ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، ان کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ دین کو سمجھے بغیر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، کچھ علماء کے بارے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین پر چلنے والے نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کی عزت کی جاتی ہے، اس کے باوجود ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کا طور طریقہ کیسا بن گیا ہے، لوگ زیادہ لباس کو دیکھنے لگے، لوگ زیادہ وجاہت کو دیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے لنڈا بازار جانے کا اتفاق ہوا، آپ بالکل یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں بھی لنڈا بازار کے کپڑے پہنتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ ایک مرتبہ لنڈا بازار جانے کا اتفاق ہوا، وہاں میں نے ایک افغانی کو دیکھا۔ اچھا، میں کافی دیر تک اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا، وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کا ڈول ڈال اتنا شاندار قسم کا تھا، اس کی پرسنالٹی اتنی شاندار قسم کی تھی کہ جس کا احساس، اور اس نے داڑھی ایسی شاندار قسم کی رکھی تھی جس سے پکا آیت اللہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے سر پر امامہ بھی باندھا ہوا تھا، بالکل کالے رنگ کا امامہ، اور سلوار قمیض میں ملبوس تھا، یعنی اگر فقط اس کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے تو ایسا لگے کہ آدمی آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ چوم لے کہ بھائی کوئی بزرگ ہستی ہے، مگر نرا جاہل، پکا جاہل، بالکل سوجھ بوجھ نہیں ہے، مگر پرسنالٹی ایسی شاندار تھی، ایسی خوبصورت پرسنالٹی تھی۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پرسنالٹی سے اتنے متاثر ہوتے ہیں، اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ سب کچھ اسی کو سمجھنے لگتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کو مکمل دین سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ عالم اگر صحیح نہ ہو تو دین کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ نمبر ٹو، امام جاہل، اگر حاکم ہے اور یہ حاکم ظلم کرنے والا ہے، ہم تو ساتھ ساتھ سے یہ منظر برداشت کر رہے ہیں نا، 60 سال میں ہمیں کوئی ایک ڈھنگ کا حاکم ملا ہی نہیں، کوئی ایسا ایک پریزیڈنٹ ایسا نہیں ملا کہ جو صحیح راستے پر ہمیں لے جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی بدنصیبی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ لوگ ٹھیک نہ ہو تو پروردگار ان کے لیے ایسے ہی حاکم مسلط کر دیتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر لوگ ٹھیک ہوتے جائیں تو پروردگار اس کو بہتر سے بہتر حاکم عطا کرتا جاتا ہے۔ دنیا میں احمدی نژاد صاحب کی ایسے افراد کی تعریف کر رہے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مسلمان نہیں ہے، مگر احمد نژاد کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ کیا صدر ہے، یعنی دنیا کے مختلف صدور اور وزیر اعظم کے حوالے سے جب پریس میں کوئی بات چھپتی ہے تو ان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، ان کے کاندھے پر سب سے بڑا تمغہ جو سجا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا غریب ترین صدر ہے۔ کیسا اعزاز ہے، آپ دنیا کے صدر کو دیکھیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ٹونی بلیئر نے، جو انگلینڈ کا وزیر اعظم تھا، اس نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے بھی وہ سہولتیں دی جائیں جو پاکستان کے وزیر اعظم کو ہوتی ہیں، اب بتائیے کہاں پاکستان کا وزیر اعظم اور کہاں وہ ایک ایک بڑی طاقت کا وزیر اعظم. مگر وہ سہولت اگر مجھے دے دیا کافی میں اس سے مطمئن ہو جاؤں گا. تو ہمیں 60 برس میں کوئی صحیح حاکم ملا ہی نہیں, ایک حاکم ہمیں صحیح نہیں ملا. نتیجہ نکلا کہ دین کے لیے آفت بن جائے گا, دین کے لیے آفت بن جائے گا. ہم خود اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, ایسا تجربہ ہم نے دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھا کہ وہ سارے کے سارے افراد کے جو کسی زمانے میں مجاہدین 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 تھے, آج سب کے در دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد بن گئے. حکومت کیسے ان کے ٹائٹل چینج کرتی ہے. اچھا اس زمانے میں بھی وہ غلط تھے, ہم اس زمانے میں بھی حکومت کو تنبیہ کرتے رہے ہیں. انہی ممبروں سے بارہا اس کا احتجاج کیا گیا, تنبیہ کی گئی کہ دیکھیے بڑے خطرناک لوگ ہیں. مگر اس وقت فقط شیعوں کا قتل عام ہو رہا تھا, زیادہ کسی نے توجہ نہیں دی. اب جب ان پر بات بنی ہے تو ان کو پتا چلا کہ دہشت گرد ہے. ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے, ہم تو کبھی ان کو مجاہدین نہیں مانتے تھے. مگر حاکم غلط ہونے کی وجہ سے کتنا برا امپریشن جاتا ہے, لوگ کہاں چلے جاتے ہیں, ملک کہاں چلا جاتا ہے. یہ دوسری آفت ہے. تیسری آفت, ایسا عبادت گزار کے جو جاہل ہے, عبادت بہت کر رہا ہے اور عبادت میں عبادت کیے چلے جا رہا ہے مگر یہ جاہل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں, آپ نے زیادہ مجھ سے مشاہدہ کیا ہوگا, کچھ عبادت کرنے والے ایسی عبادت کرتے ہیں ایسی عبادت کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ان کا ظہر اور عصر کی نماز کا پیکج ایک گھنٹے سے کم نہیں ہوتا, جبکہ ظہر اور عصر میں بہت سارے دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں, جاب کرنی ہوتی ہے, بزنس کرنا ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود ظہر عصر کی نماز کا پورا پیکج ایک گھنٹے کا ہوتا ہے. پہلے ظہر کی ساری نافلہ پڑھیں گے, پھر اس کی دعائیں پڑھیں گے, پھر ظہر کے لیے اذان کہیں گے, پھر اس کے اقامہ کہیں گے, پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے, پھر اس کی ساری تعقیبات پڑھیں گے, پھر عصر کی نافلہ پڑھیں گے, پھر اس کی ساری دعائیں پڑھیں گے, پھر عصر کے لیے اذان اور اقامہ کہیں گے, پھر عصر کی نماز پڑھیں گے, پھر اس کے ایک گھنٹے سے کم پیکج نہیں ہوتا. اچھا یہ پیکج فقط ظہر کی نماز کا نہیں, کہیں کسی عالم سے سن لیا کہ نماز شب میں طولانی سجدہ کرنا چاہیے, تو اب نماز شب ان کی 2 گھنٹے سے کم نہیں ہوتی, جس میں 1 گھنٹہ پورا سجدے میں گرے ہوتے ہیں اور بس استغفر اللہ استغفر اللہ العفو العفو, ظلم تو نفسی تسبیح برابر جاری ہوتی. تو یہ عبادت گزار آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن سے عبادت کے پیکج بہت بڑے بڑے ہوں گے. مغرب عشاء کا پیکج 1.5 گھنٹے کا ہوگا, نماز شب کا پیکج 2 گھنٹے کا ہوگا, ظہر عصر کا پیکج 1 گھنٹے کا ہوگا. لمبی لمبی عبادت کیے جائیں گے اور عبادت سے عبادت کیے جائیں گے. اور ذرا سی آپ کوئی بات بتائیں کہ جو ہے بچے کو یہ بخار چڑھ گیا, یہ تکلیف ہو گئی, نوکری چھوٹ گئی, دوسرا مسئلہ ہو گیا, اور فوراً دعا کا نام بتائیں, اب فوراً دعا پڑھ لیجیے. یعنی دعائیں بھی اتنی یاد ہیں اور دعائیں بھی اتنی پڑھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے. آپ یہ والی دعا پڑھ لیجیے, مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تک کے راستے میں چلتے چلتے اگر کبھی خدشہ ہو جائے کہ وہ ڈاکو تو پیچھے نہیں لگ گیا, کوئی مجرم تو پیچھے نہیں لگ گیا, کوئی گن پوائنٹ پر موبائل چھیننے والا تو پیچھے نہیں لگ گیا, اچھا اس طرح کے واقعات کبھی کبھار الٹا بھی ہو جاتا ہے. ہماری یہی گلی رات کے وقت بالکل اندھیری ہو جاتی ہے, اور اندھیرے میں اس گلی میں کئی لوگوں کے موبائل چھین چکے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہیں کے ایک پر کسی ادارے کے ایک پر رات کی تاریخی میں چلے آ رہے تھے, بالکل سنی گلی تھی. اچھا ان سے پہلے ایک آدمی اسی گلی میں وہاں جو مین روڈ ہے وہاں سے انٹر ہوا, اور انٹر ہونے کے بعد وہ آگے چلنے لگا. اب یہ ہمارے اس ادارے کے آدمی ان کے پیچھے داخل ہوئے, مگر ذرا تیز سے چلتے تھے اور ان کی چپلوں کی آواز ذرا تیز سے آ رہی تھی. تو آگے چلنے والا اتنا گھبرایا کہ اس نے ایک دم راہ پر آرے کیا, ایک دم آگے بھاگا. یہ پریشانی ہوتی, اگر ایسی پریشانی ہو جائے تو فوراً آپ کو دعا بتائیں گے, اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے آپ کی والی دعا پڑھ لیا کریں, آپ بالکل محفوظ ہو جائیں گے. جاہل ہے اور عبادت پر عبادت کیے چلا جا رہا ہے. یہ تین آفت اللہ کے رسول نے دین کے بارے میں بتائی, مگر ان تین میں بھی سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے, سب سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ سب سے زیادہ خطرناک یہی جاہل عابد ہے, مگر جہل کی وجہ سے دین کا ستیانہ جس بری طرح سے یہ شک کر رہا ہوتا ہے ایسا کوئی نہیں کرو, اور اسی کی وجہ سے عالم کو بھی ہمت بن رہی ہوتی ہے, عالم کی بھی ضرورت بڑھ رہی ہوتی ہے. اگر یہ جاہل نہیں ہوتا تو عالم کو بھی ہمت نہیں پڑتی, مگر اس کی جہالت کی وجہ سے عالم پورا فائدہ اٹھاتا, اور عالم فائدہ اٹھانے کے بعد پھر حکمراں پورا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کی جہالت کا نتیجہ ہے. اذان محترم آپ کو معلوم ہے ہانی ابن عروا ان کی شہادت کیسے واقع ہوئی تھی؟ اصل معاملہ کیا پیش آیا تھا ہانی ابن عروا کی؟ یہ کوفہ کے رہنے والے, جب مسلم ابن عقیل کوفہ تشریف لائے تھے تو ہانی ابن عروہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. اچھا پہلے کسی اور کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں سے پھر منتقل ہوئے تھے ہانی ابن عروہ کے گھر پر. حالات بہت سازگار تھے, کئی ہزار افراد نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور کوفہ کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے. مگر جب ابن زیاد کوفہ شہر میں داخل ہوا اور حالات بدتر ہو گئے تو ایسی صورت میں ہانی ابن عروہ کے گھر تشریف لائے تھے مسلم ابن عقیل, اور اس طرح سے تشریف لائے تھے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے, یعنی کسی کو پتا نہ چلے کہ مسلم کہاں پر ہیں. حالات بہت خطرناک ہوئے تھے. آپ وہ روایت سنتے رہتے ہیں کہ چند افراد نے آخر میں ساتھ لیا, وہ بھی مسجد سے جب باہر نکلے تو ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تو جناب مسلم کو انڈر گراؤنڈ ہونا پڑ گیا تھا, انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے, مگر ہانی ابن عروہ کے گھر جا کے ٹھہرے تھے اور کسی کو پتا نہیں تھا. اور ابن زیاد چاہتا تھا کہ کس طرح سے مسلم کا پتا چل جائے, اگر ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پورے کوفہ پر کنٹرول ہو جائے گا, اور آخر میں ایسا ہوا بھی, پورے کوفہ پر اس کا کنٹرول ہو گیا. چنانچہ وہ مسلم ابن عقیل کو کسی طرح سے تلاش کرنا چاہتا تھا, مگر کسی کو پتا نہیں کہاں چلے گئے, معلوم نہیں. ہر طرف پہرے بٹھا دیے. اس زمانے میں جو شہر ہوتے تھے اس کے ایک دیواریں ہوتی تھی اور دیواروں کے درمیان دروازے ہوتے تھے, دروازے پر گارڈ کھڑے کر دیے, دیکھو اگر مسلم یہاں سے نکلے تو ان کو فوراً گرفتار کر لینا. یہ ساری چیزیں تو تھیں مگر اس کے باوجود مسلم کا کہیں اتا پتا نہیں ہوا. کیا مسلم کا پتا معلوم کرنے کے لیے ابن زیاد نے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام تھا ماقل, اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم کس طرح سے مسلم کا پتا معلوم کرو. اچھا یہ آدمی پکا شیطان تھا, جو میں عابد کی بات بیان کر رہا ہوں کہ اگر جاہل عابد ہو تو یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ آدمی وہ کہ جو شیطان کے نقش قدم پر سب سے زیادہ چلتا ہے, اور شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہوگا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے, اس کو اندازہ نہیں ہوگا. جو قرآن کی آیت میں مسلسل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور خبردار شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا, انہ لکم عدو مبین. یہ جاہل عابد سب سے زیادہ شیطان کے خطوات پر چلنے والا. چنانچہ ماقل کو بلایا اس نے اور کہا کہ ابن زیاد کا پتہ معلوم کرو. اب یہ پکا شیطان آدمی ہے. دیکھیے شیطان کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے داستان پیش کر سکتا ہوں. آپ نے وہ داستان سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد بہت عبادت کیا کرتا تھا اور شیطان کو یہ پسند نہیں آیا تو اس نے اپنے شیروں کی میٹنگ بلائی, ہر ایک نے اپنی اپنی تجویز پیش کی. کسی نے کہا میں عورت کے ذریعے کو بہکا دوں گا, کسی نے کہا شراب کے ذریعے سے بہکا دوں گا, کسی نے کہا لالچ کے ذریعے سے بہکا دوں گا. شیطان نے ہر ایک عبادت کر دی. پھر آخر میں کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں اس کو گمراہ کر سکتا ہوں. شیطان نے اسے پوچھا کہ کیسے, کہا کہ میں مسجد میں جا کر اس کو گمراہ کروں گا. مسجد میں جا کر یہ شیطان کا واقعہ جو آپ سنتے ہیں, یہ شیطان کوئی خلائی مخلوق نہیں, یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو بھی پروردگار کے حکم کی نافرمانی کرنے لگے وہ سمجھ لیں شیطانی کام کرنے جا رہا ہے, وہ شیطان بن گیا. چنانچہ ماقل بھی مسلم اپنے عقیل کو تلاش کرنے کے لیے مسجد میں آیا, اور مسجد میں ایسا پکا عبادت گزار بن کے بیٹھ گیا, ایسا زبردست قسم کا متقی و پرہیزگار بن کے بیٹھ گیا کہ فجر کی آغاز سے پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد تک بیٹھا رہتا ہے. ظہر کی نافلا کا وقت ہو اس سے پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور سارے نمازی جب نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اس وقت تک بیٹھا رہتا ہے. مغرب سے کئی گھنٹے پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور مغرب اور شہر کی نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, اس کی آنکھیں نیم کھلی بھی ہیں, زبان برابر اس کی ہل رہی ہے, مگر یہ ساری مسجد میں نگاہیں دوڑا رہا ہے, ساری مسجد میں دیکھتا جا رہا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, سب کو بڑے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. اچھا یہ ساری تحقیق اصل میں وہ عبادت کے لہجے میں کر رہا ہے, ساری تحقیق کر رہا ہے مگر عبادت کے لہجے میں. چنانچہ اس نے اندازہ لگا لیا کہ کون کون ایسے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں. آپس میں ڈسکشن ہوتا ہے, میل ملاپ ہوتا ہے, پتا چل جاتا ہے کہ یہ صحیح افراد ہیں کہ جو اہل بیت کے گھرانے سے محبت رکھنے والے ہیں. اس نے ایک شخص کو ایسا پکا فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت سب سے زیادہ ہے. چنانچہ کئی دن وہاں بیٹھا رہا اور بیٹھ کر تحقیق کرتا رہا کہ یہ کرتا کیا ہے, کن لوگوں سے ملتا ہے, اس کا ڈسکشن کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کے پاس آیا جو اہل بیت کا حقیقی معنوں میں محب تھا, چاہنے والا تھا, اس کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ میں دور دراز کے علاقے سے آیا ہوں اور میں نے ایک منت مانی تھی اور میری منت پوری ہو گئی ہے, اور میری منت یہ تھی کہ اگر میری منت پوری ہو جائے گی تو میں اہل بیت کے گھر کے خاص آدمی کو 500 درہم میں اپنی منت پوری کرنے کے لیے دوں گا. تو اب میں شہر میں نیا ہوں, مجھے نہیں پتا, اور میری منت پوری ہو چکی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے خاص آدمی کے ہاتھ میں 500 درہم دوں, تو آپ کو میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ جو بات سننے والا تھا اس نے بھی ادھر ادھر دیکھا, کہا اچھا آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں؟ ارے اہل بیت کا بہت بڑا چاہنے والا ہوں, اہل بیت کا بہت بڑا ماننے والا ہوں, اہل بیت کا پکا محب ہوں, یقین دلایا اس کو. کہا اچھا آپ کو معلوم ہے کہ اس شہر میں مسلم نے اپیل آئے ہیں؟ کہاں آپ سنا تو ہے ان کا نام, اگر ان کے ہاتھ میں یہ پیسے دے سکوں تو اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت میرے لیے نہیں ہوگی. کہا اچھا ایسا کرو میں کل تمہیں ان کے یہاں لے چلوں گا. اب دیکھ رہے ہیں مسلم ابن عقیل پر جو آفت نازل ہوئی ہے, یہ آفت نازل ہوئی ہے جاہل عابد کی وجہ سے, اور جو جاہل عابد کو بہکانے والا ہے یہ شیطان کس انداز سے بہکا رہا ہے, اور یہ شیطان کا بہترین طریقہ کار ہوتا ہے. عابد کو کبھی شراب کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرے گا, عابد کو کبھی عورتوں کے زنا کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرے گا, عابد کو حرام مال کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرے گا. عابد کو اگر گمراہ کرے گا تو مسجد میں آ کے گمراہ کرے گا, عابد کو اگر گمراہ کرے گا تو ادا خانے میں آ کے گمراہ کرے گا, اور عابد کو اگر گمراہ کرے گا تو عین ممکن ہے کہ ممبر پر بیٹھ کے گمراہ کرے گا. یاد رکھیے شیطان کا طریقہ کار اسی طرح کا ہے. آج ہمارے زمانے میں بھی اس وقت کی صورت حال ایسی ہے کہ ممبر سے ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جس کا اہل بیت کی طالبان سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 کتنی اچھی بات بیان کی, کتنی عمدہ بات بیان کی. یہ شیطان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایسی مقدس جگہ پر آ کر, بلکہ ایسی مقدس جگہ پر بیٹھ کر کہ جس سے زیادہ مقدس جگہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکی, ایسی مقدس جگہ پر آگے وہ گمراہ کرتا, اور اس انداز سے گمراہ کرتا کہ سامنے والا یہ سمجھتا کہ میں تو دین کا بہت بڑا کام انجام دینے جا رہا ہوں, میں تو دین کی بہت بڑی خدمت انجام دینے جا رہا ہوں. چنانچہ وہ اس خدمت کے کو پیشے میں رکھ کر اتنی بڑی بھیانک قسم کی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اسلام کی پوری کشتی ڈبو دیتا ہے, اسلام کی کشتی اس کے ہاتھ سے ڈوب جاتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس کی وجہ سے علماء جو فرس کو فجور میں مبتلا ہوتے ہیں, جو غلط بات بیان کرنے والے ہوتے ہیں, وہ بھی دلندر سے غلط باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. قاضی شریف اسی واقعے کا بہت مشہور و معروف کوفہ کا رہنے والا قاضی, یہ قاضی شریف بہت بڑا عالم تھا, مگر یہ بہت بڑا عالم فتوا کیسے دیتا ہے قتل حسین کا, یہی وہ ہے کہ جس نے قتل حسین کا فتوا دیا ہے. فتوا حسین کا فتوا کیسے دیتا ہے؟ یہ فتوا اسی طرح سے دیتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایسے جاہل ہیں کہ جن کو جیسے گھمایا جائے, جیسے یہ دونوں طرف پھیرا جائے وہ پھر جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا بالکل. چنانچہ یہ صورت حال اگر پیدا ہو جائے تو جاہل کا طریقہ یہ بن جائے گا کہ وہ ہر عالم کی عزت کرے گا, چاہے وہ عالم عالم باہر ہے اس کی بھی عزت کرے گا, اس کی بھی عزت کرنا چاہیے. چاہے وہ عالم ایسا ہے کہ جو عالم باہر نہیں ہے, وہ فاسق و فاجر عالم ہے, مگر اس کی بھی بڑی عزت کرے گا. یہاں تک کہ ایسے عالم کی بھی عزت کرے گا, اب میرے پاس گنجائش نہیں بچی ہے ورنہ میں پوری داستان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بیان کرتا. ایسے ایسے واقعات اسی شہر کے ہیں, دیکھیے میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ علماء میں برے افراد نہیں ہوتے, یقیناً علماء میں برے افراد کی ایک پوری فوج ہے, ایسا نہیں کہ ان میں برے افراد کی تعداد نہیں, ان میں اور ایسے افراد بھی ہیں کہ جنہوں نے روحانی لباس پہن لیا ہے, مگر حقیقت میں یہ علماء میں شامل ہی نہیں ہیں. ہاں ان کا باپ, ان کا بھائی, ان کے خاندان کے دوسرے افراد چونکہ علماء کی فہرست میں شامل تھے, لہذا ان سب نے اپنے سر پر امامہ رکھا ہوا تھا, ان سب نے اپنے دوش پر ابا رکھی ہوئی تھی, وہ سب قبا پہننے والے تھے, لہذا ان کی دیکھا دیکھ کس نے بھی پہن لی, اور تعلیم کے اعتبار سے بالکل صفر ہیں, کہیں کسی نے ان کی تعلیم حاصل نہیں کی, مگر امامہ پہننے کے بعد, ابا قبا پہننے کے بعد یہ اتنے شاندار قسم کے عالم لگتے ہیں, ان کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت ہے کہ سب آگے بابا کے نہیں کہ ہر عمرے ہوتے ہیں, باقی جو حقیقی عالم ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں. یہ صورت حال پیدا ایسی صورت میں ہوتی ہے کہ اگر آپ جاہل ہو تو وہ ایسے عالم کی بھی عزت کرے گا جو بالکل فاسق و فاجر ہو, اور ایسے عالم کی بھی عزت کرے گا کہ جو حقیقی عالم, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. دین کی تین آفات میں سے سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے, اگر یہ عبادت کرنے سے پہلے سیکھ لے سمجھ لے باتوں کو تو دین کو سمجھنا اور دین کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جانا بہت آسان ہو جائے. میں جو عالم کے حوالے سے بات بیان کر رہا تھا, یوں سمجھے کہ اسی کراچی شہر کا واقعہ ہے جس میں ایک عالم, اب عالم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے اس کو عالم کہنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ میں نے پوری وضاحت کر دی, امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے, آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں محراب میں, اور کیفیت یہ ہے کہ وہ انتہائی بدترین قسم کے گناہ میں مبتلا ہو گئے. اور جس شخص کی بیٹی کے ساتھ یہ بدترین قسم کا گناہ ہوا تھا, اس شخص کو پتا بھی چل گیا کہ بدترین گناہ میں مبتلا ہیں, مگر اس کے باوجود ان کے پیچھے آگے وہ نماز پڑھتے تھے. جب جہالت اس منزل کو پہنچ جائے, جہالت اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہو, پھر بھی ایسے عالم دین کے پیچھے, عالم کیا کہیں گے, ایسے شخص کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, تو اب اس دین کو بچانے والا اس دین کا خدا ہی حافظ ہو سکتا ہے. خدا کے علاوہ باقی اس دین کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں بتایا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپرادھ, اگر اپنی ذمہ داری کے حوالے سے فخر اسلام سمجھ لیں کہ میرے واجبات کتنے ہیں, اس حد تک وہ دین کو سیکھ لیں. مجھے جاب کے حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے کن کن باتوں کا سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے, اگر وہ اپنے واجبات سمجھ لیں, تو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو بھری محفل میں کھڑے ہو کر عالم پر اعتراض کر دیں گے کہ نہیں, آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ یہ نہیں, آپ یہ والا مسئلہ غلط بتا رہے ہیں. وہ بھری محفل میں عالم پر اعتراض بھی کر دیں گے, نہیں صاحب ایسا مسئلہ نہیں ہے, امام خمینی کا یہ والا مسئلہ نہیں, آیت اللہ خامنہ کا یہ والا مسئلہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں, ان کا تو مسئلہ یہ ہے, ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے. وہ اعتراض کرنے والے اگر کھڑے ہو کر اعتراض کریں تو پھر عالم بھی الرٹ ہو کے بات کرے گا, پھر ایسی ویسی بات نہیں کرے گا. یعنی ایسی ویسی بات اگر کرنا بھی چاہے گا تو بہت لپیٹ لپیٹ کے بات کرے گا, یہاں تک کہ وہ کہے گا کہ میں خود آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہوں, میں خود امام خمینی کی بہت عزت کرتا ہوں, میں خود آیت اللہ خامنہ کا معتقد ہوں ساری, اور اس کے بعد وہ کچھ ایسی باتیں کر رہا ہوگا یہ دین کے خلاف جا رہی ہوں. یہ کہنا پڑے گا کہ میں خود آغائے سیستانی کا تخلیق کرنے والا ہوں, میں کہنا پڑے گا کہ میں آغائے خامنہ کا معتقد ہوں, یہ ساری باتیں کہے کہ پھر بھی وہ گڑبڑ کر رہا ہوگا. مگر جو سمجھنے والے افراد ہیں وہ اگر تھوڑا سا دین کا علم صحیح معنوں میں حاصل کرنے ہیں, تو ان کو پکا اندازہ ہو جائے گا کہ اس عالم کی مجلس ہمیں سننا چاہیے اور اس کی نہیں سننا چاہیے. ایسے افراد کی مجلس سننا ہی جائز نہیں, ایسے افراد کی مجلس سننا ہی غلط ہے. علماء عام طور پر ایک مسئلہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کا رکھنا جو گمراہ کر دینے والی ہے یہ حرام, آپ اپنے گھر میں رکھیں, اس کو پڑھے نہ, کوئی بھی نہ پڑھے, فقط ایسی کتابوں کو گھر میں رکھنا یہ حرام. تو خالی کتابوں کے اثر یہ مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ کیسٹ میں بھی آ جائے گا, یہ مسئلہ سی ڈی میں بھی آ جائے گا, یہ مسئلہ ڈی وی ڈی میں آ جائے گا, اور یہ مسئلہ لائیو مسجد میں بھی آ جائے گا. چنانچہ اگر عالم کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے, ایسے عالم کی مجلس میں جانا نہیں جائز. مگر یہ کیسے پتہ چلے کہ دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے؟ عبادت گزار ہوگا تو تعریف کر رہا ہوگا, بابا بابا کتنی زبردست مسجد پڑھ رہے ہیں, کتنی اچھی مسجد پڑھ رہے ہیں. یہ اگر معاملہ صحیح ہو جائے, اگر عبادت گزار صحیح ہو جائے, وہ کم از کم اتنی مقدار میں حاصل کر لے کہ اسے پتہ چل جائے کہ کیا صحیح ہوتا ہے کیا غلط ہوتا ہے, تو دین کی آفات سے بہت بڑی آفت سے ہم نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور یہی دیکھیے امپورٹنٹ مرحلہ دیکھیے کیا ہے, کربلا کے میدان میں حسین ابن علی پہنچ گئے, پہنچنے کے بعد فقط ایک آدمی ہے اور وہی یہ آدمی ہے جس کو امام لیٹر لکھتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. حبیب ابن مظاہر یہ واحد آدمی ہے جس کو امام لیٹر لکھتے ہیں. یہ واحد آدمی کو لیٹر کس طرح سے لکھا جاتا ہے؟ رجل فقیر, اے مرد فقیر, یہ کیا کیا لیٹر لکھا جاتا ہے. اچھا حبیب ابن مظاہر ایسا نہیں ہے کہ فقط رجل فقیر, یہ تو ہے اپنی جگہ پر, مگر اور بھی حسین کے ساتھ ان کے رشتے ہیں, یہ امام کے بچپن کے ساتھی ہیں, تو امام یہ لکھ سکتے تھے کہ اے میرے بچپن کے ساتھی, اے میرے بچپن کے دوست. یہ بہت اچھی بات ہو سکتی, ہم جب بھی لیٹر لکھتے ہیں اس سے آگے لکھتے ہیں مائی فرینڈ, اے میرے دوست, تو یہ والا جملہ اگر امام لکھتے تو بہت اچھا جملہ ہوتا ہے, اے میرے بچپن کے دوست, مگر نہیں, امام نے یہ جملہ نہیں لکھا. یہ بہت اچھے مومن بھی تھے, امام یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اے مومن, مگر مومن والا لفظ استعمال نہیں کیا. امام نے لفظ استعمال کیا تو کون سا لفظ استعمال کیا؟ رجل فقیر. اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جس کی امام کی نگاہ میں بہت بڑی بخت ہے, یہ وہ آدمی ہے کہ جو امام کو صحیح معنوں میں ہیلپ کر سکتا ہے. چنانچہ حبیب ابن مظاہر امام کوفہ پہنچ گئے ہیں, تیسری تاریخ سے یزیدی فوج پے در پے آنے لگی ہے, اور یزیدی فوج جب آتی تھی تو وہ ٹکڑیوں میں آتی تھی, مگر جب ٹکڑیاں آتی تھیں تو وہ ہزاروں کا لشکر ہوتا تھا. جب ہزاروں کا لشکر گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا تھا تو پورا کربلا کا میدان ہل جاتا تھا. اور طرف پہ زینب سوال کرتی تھی کہ بھائی یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ تو کبھی جواب دیا جاتا کہ یہ خولی کا لشکر آیا ہے. پھر دوسرے دن کوئی لشکر آتا, ہزاروں کی تعداد میں آ رہا ہے اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی وجہ سے بچوں کے دل دہل جاتے ہیں. زینب سوال کرتی کہ بھائی ابھی کس کا لشکر آیا ہے؟ کہ شمر کا لشکر آیا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد لشکر چلا آتا اور زینب سوال کرتی کہ بھائی اب کس کا لشکر آیا ہے؟ کہ یہ ہرملا کا لشکر آیا ہے. تو اب ایک مرتبہ تڑپ کر زینب نے کہا کہ بھائی پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جو آپ کی مدد کو آئے. تڑپا دینے والا جملہ ہی ہے, مگر حسین کیا جواب دیں؟ کہا بہن تم تو جانتی ہو, تم نے بابا کا زمانہ بھی دیکھا ہے, تم نے بھائی کا زمانہ بھی دیکھا ہے, اہل بیت کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو اب زینب نے خود اصرار کیا کہ کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہو یا تیار نہ ہو, مگر ایک ایسا ہے کہ جن کو اگر خط لکھا جائے تو ضرور مدد کے لیے پہنچے گا, حبیب ابن مظاہر. امام نے زینب کے کہنے پر حبیب کو خط لکھا اور خط میں خطاب اسی طرح سے کیا ہے, رجل فقی کے کہ خطاب کیا ہے. اب ایک لیٹر لے جانے والے کو وہ لیٹر سپرد کیا. دیکھیے حالات بہت خطرناک ہیں, کوفہ شہر میں داخل ہونا بھی آسان نہیں ہے, وہاں سے باہر نکلنا بھی آسان نہیں. یہ اس کی فراست ہے کہ کسی طرح سے کوفہ شہر میں داخل ہو گیا اور کوفہ شہر میں داخل ہو کے حبیب ابن مظاہر کے گھر پر بھی پہنچ گیا. حبیب ابن مظاہر کے گھر پر جب پہنچا تو یہ صبح کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے. کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کے گلے میں نوالا گلوگیر ہوا, نوالا پھنسا اور بڑی مشکل سے اس نے سوال کیا کہ کون ہے؟ تو آنے والے کی طرف سے جواب آیا کہ انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں اور حسین کی جانب سے آیا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور دوڑ کے دروازے کی طرف گئے اور دروازے کو کھولا رہے, تو میرے آقا کی طرف سے آیا ہے, میرے مولا کی طرف سے آیا ہے. کہا میں خط لایا ہوں. اس نے خط حبیب کے سپرد کیا, حبیب نے خط بعد میں کھولا. ایک مرتبہ پہلے خط کو سر پہ رکھا, آنکھوں سے لگایا, پوزا دیا, ارے میرے آقا نے مجھے خط لکھا ہے, میرے مولا نے مجھے خط لکھا ہے. خط کو کھولا, ایسا لگتا تھا کہ امام نے بڑی جلدی میں بڑی عجلت میں خط لکھا ہے اور بڑی تیزی سے خط لکھا ہے, مگر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ اے مرد فقی میں تیرے علاقے میں آیا ہوں اور آدھا نے مجھے گھیرے میں لے لیا ہے. اگر یہ جملہ لکھا ہوتا تو یہی کافی تھا حبیب کے لیے, حبیب پھر بھی مدد کو پہنچ جاتے. مگر اس کے بعد جو امام نے جملہ لکھا تھا اس نے تو حبیب کے دل کو تڑپا دیا. امام لکھتے ہیں اے حبیب اس کے باوجود مجھے میں تجھے تکلیف نہ دیتا, مگر میں کیا کروں, ارے میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے, فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے. اور یہ جملہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب نے اپنا رخ کے بلا کی طرف کیا, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا لبیک یا ابن رسول اللہ, لبیک یا ابا عبد اللہ, آقا آپ کا غلام حاضر ہے, آقا آپ کا نوکر حاضر ہے. خط لیا اور خط لے کے اندر تشریف لائے. عزیز اگر یہیں تک مسائل پڑ جاتے تو حبیب کے فضائل آپ کے سامنے آتے, حبیب کی بیوی جو مومنہ تھی ان کے فضائل سامنے نہ آتے. ارے مومنہ کے فضائل بھی سنیے, دیکھیے کس انداز سے اس نے حبیب کے ساتھ گفتگو کی ہے. آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں مگر بڑے عجیب انداز سے یہ مسائل ہیں. ایک مرتبہ اندر تشریف لائے, پوچھا کون ہے؟ کہا حسین کا قاصد آیا ہے. کہا کیا کہتا ہے؟ کہا انہوں نے خط لکھا ہے اور مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. زوجہ نے پوچھا اچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مولا کی مدد کو جاؤں کہ نہ جاؤں. ایک مرتبہ یہ بے چین ہوئی, یہ بیتاب ہوئی, ارے فرزند رسول تجھے بلا رہے ہیں اور تو سوچ رہا ہے کہ مدد کے لیے جائے یا نہ جائے, یہ کیسا طریقہ تو نے اختیار کر رکھا ہے؟
ایک مرتبہ حبیب نے ذرا اور احتیاط سے کام دیا, اس لیے کہ تقیہ کا زمانہ ہے, احتیاط نہ برتی جائے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, لہذا کھل کے بات نہیں کر پا رہے ہیں. جب دوجا نے کہا کہ ان کی مدد کو کیوں نہیں جاتا تو حبیب نے دوسرا جواب دیا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, لڑنے کی طاقت باقی نہیں بچی ہے, اس لیے میں نہیں جا سکتا. حبیب کی بات سننے کے بعد وہ بے چینی سے گریا کرنے لگی, بے چینی سے رونے لگی, ارے فاطمہ زہرا کا لال تجھے بلا رہا ہے اور تو مدد پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. حبیب کو بڑے احتیاط سے کام لینا پڑا ہے. آخر میں حبیب نے ایک جملہ اور کہا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو تیرے گھر کو برباد کر دیا جائے گا, تیرا سارا مال لوٹ لیا جائے گا, تجھے قتل کر دیا جائے گا اور قیدی بنا دیا جائے گا, یہ مصیبتیں آ سکتی ہیں, اس لیے میں نہیں جانا چاہتا. بس اب تو معاملہ سے برداشت نہ ہوا, ایک مرتبہ اپنا برقع اتارا اور زمین پر دے پڑا اور کربلا کی طرف رک کر کے کہا, اے پسند رسول, اگر خدا نے مجھے مرد بنایا ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کو آتی. ارے ابھی تجھے کیا ہو گیا ہے, میرا گھر برباد ہو جائے, مجھے مجبور ہے, میرا مال لوٹ لیا جائے, یہ مجھے مجبور ہے, اگر مجھے قیدی بنا لیا جائے, یہ مجھے منظور ہے, مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ پسند رسول تجھے بنا اور تو مدد بنا جا. اجرکم اللہ. عزیزو حبیب کا اطمینان ہو گیا, لہذا زوجہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تو فکر نہ کر مومنہ, میں ضرور امام کی مدد کو جاؤں گا اور ایسی مدد کروں گا کہ اپنے سر کا خون, اس خون سے اپنی سپاہی داری کو خلاف کروں گا, میں ضرور آقا کی مدد کو جاؤں گا. اب حبیب نے انتظام کیا, ایک غلام کو بلایا, سواری کا جانور دیا اور کہا کہ کوفہ شہر سے باہر چلے جاؤ اور ایک خاص مقام پر میرا انتظار کرو. غلام جانور لے کے چلا, وہ جانور لے کے ایسی تاریکی میں جا کے کھڑا ہو گیا جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. حالات بڑے نازک تھے, حبیب کو پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی, مگر جب وہاں پہنچے ہیں تو بڑا عجیب منظر دیکھا ہے, اور ایسا عجیب منظر جس نے حبیب کو تڑپا دیا. کیا دیکھتے ہیں کہ غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہر ڈال دی ہیں اور گھوڑے کے کان میں کہہ رہا ہے, اے دل غلام تو فکر نہ کر, اگر میرا آقا حسین کی مدد کے لیے نہ آیا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر پسند رسول کی مدد کو جاؤں گا. یہ جملہ سننا تھا حبیب نے کہا, پروردگارا یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے, غلام اپنا پسند رسول کی مدد کے لیے تیار ہے مگر کوئی آزاد مدد نہیں کرنا چاہتا. بس عزیزو ایک مرتبہ غلام کی گفتگو سننے کے بعد غلام سے کہا, جا میں نے تجھے آزاد کیا. غلام صدمہ میں گر گیا, آقا جب نعمت حاصل کرنے کا وقت آیا ہے تو مجھے آزاد نہ کریں, مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں. ارے میں بھی اس شہادت کی منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جس منزل پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں. غلام کی باتیں سن کر حبیب نے غلام کو پیچھے سوار کر لیا. اب یہ دونوں کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں, حسینی لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی, ایسی خوشی کی لہر جو اس سے پہلے اس لشکر میں نہیں دیکھی تھی. ایک مرتبہ تقدیر کی آوازیں بلند ہونے لگی. جیسے ہی تقدیر کی آوازیں بلند ہوئی, زینب نے فرقہ سے پوچھا, فرقہ یہ کیا بات ہے, آج بھائی کے لشکر میں تقدیر کی آوازیں کیسے بلند ہو رہی ہیں؟ جا کے معلوم کیا اور سر نے بتایا, شہزادی آپ کو مبارک ہو, آپ آ کے بچپن کا دوست حبیب نے بتا ہے, کربلا پہنچ گئے ہیں, آپ کی بھائی کی نصرت کو پہنچ گئے ہیں. بس یہ سننا تھا اور ایک بار پیغام لے کر پتا کو بھیجا, زینب کو پیغام لے کر پتا حبیب نے بتا دے کے پاس آئی, کہا اے حبیب تو بڑا خوش نصیب ہے, ارے تو بڑا قسمت والا ہے, ساتھ یہ سہرا, ارے فاطمہ کی بیٹی کا تجھے سلام بھی ہو رہا ہے, اب یہ گھر سے نکلے ہو سکتے ایک مرتبہ سلام سلام کے ہونے لگے, زمین کربلا میں نیچے
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں، بالخصوص حاضرین محفل کو تمام آفات سماوی اور ان سے محفوظ فرما، ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ آزاداری کے تمام مراسم کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آزاداری کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں خداوندہ انہیں دور فرما. دشمنان آزاداری اگر یہ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما. پروردگارا جو بیمار انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم شرک و کفر کو سر نگو فرما. مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و محبت پیدا کرتے ہیں.